اقم الصلاۃ، پابندی سے پڑھیے نماز، لدلوک الشمس، جب سورج ڈھل جائے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک. سورج ڈلتا ہے، دلکت الشمس، اے تغیرت الشمس، زوال آفتاب کو کہتے ہیں. وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز کی حاضری کا خیال رکھنا. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز کی حاضری بہت ضروری ہے. نماز قائم فرمائے، سورج ڈلتے ہی رات کے اندھیرے تک، سورج ڈلتا ہے، زوال شمس مراد، دل کے معنی رگڑنا، سورج جو پہلے رگڑ کھاتا ہے تو زوال ہو جاتا ہے، اور ظہر کی نماز جائز ہو جاتی ہے، یہ سورج کا پہلا رگڑا ہے، اس کو تغیر اول کہتے ہیں، اور دوبارہ جب سورج رگڑ کھاتا ہے اس کو تغیر ثانی کہتے ہیں، تو عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. اور رات کی دو نمازیں ہیں، ایک مغرب کی مبدا اللیل میں، اور دوسری عشاء کی سواد اللیل میں. تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، چار یہ ہو گئی. وقرآن الفجر، اور نماز فجر، نماز فجر کو قرآن الفجر کہا، کیونکہ سب سے بڑی قرآت فجر میں ہوتی ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے کہ فجر کی نماز مفصل. مولوی صاحبان نے لوگوں کا لحاظ تو کر لیا، نمازیں مختصر کی، لیکن شریعت کا لحاظ نہیں فرمایا. بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کی فجر کی قرآت ما بین ستین الی مئہ، 60 اور 100 آیات ہوتی تھی. اس حدیث کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی کم از کم آپ 60 پڑھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ 100 پڑھتے تھے. پہلی توجہ تو یہ ہوگی، کم از کم 60. تو جمعے کی فجر میں حضرت پہلے میں الف لام میم سجدہ، اور دوسری میں دہر، اور یہ 60 اور 61 ہے. تو جمعے کی نماز فجر جس میں الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھی جائے، یہ کم از کم قرات، ورنہ حضرت کی قرات فجر میں 100 آیات ہوتی تھی. دوسری توجہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں 60 پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں 40 پڑھتے تھے، اس طرح 60 اور 100 ہو گئے. اور تیسری توجہ یہ ہے کہ آپ ایک رکعت میں 100 آیاتیں پڑھتے تھے اور دوسری میں 60 پڑھتے تھے. اور چوتھی توجہ یہ ہے کہ آپ کی قرار کی نماز 100 آیات والی ہے، اور آپ کے سفر کی نماز اور مرض کی نماز، اجلت کی نماز، وہ 60 آیات والی ہے. میں نے آداب اختلاف کے شروع میں یہ تمام باتیں دلائل کے ساتھ لکھی ہے. اور کراچی میں 100 مساجد کے اندر میں نے فجر کے اندر جمعے کے دن سورت الف لام میم سجدہ اور دہر شروع کرائی ہے. بعض مولویوں کو انعامات تک مقرر کیے، حاضری لیے ان کی. الحمدللہ جس نے شروع کیا وہ پڑھ رہا ہے. آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ آپ بھی امام خطیب بننے والے ہیں، تو آپ بھی غیرت اور سنت کی امامت کریں. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب حکیم الامت مولانا اشرف علی کے یہاں مہمان ہوئے. جمعہ کا دن تھا، حکیم الامت نے کہا کہ فجر آپ پڑھائے، نماز آپ پڑھائے. حضرت مدنی نے کہا میری عادت ہے سجدہ و دہر پڑھنے کی، لوگ کو تکلیف نہ پہنچے. حکیم الامت نے کہا جس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ کہیں اور چلا جائے، یہ میری مسجد ہے اور جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح اس میں سنت نافذ ہوگی. حضرت شیخ الاسلام نے پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھی، سجدے کی جگہ جا کے سجدہ کیا، پھر اٹھ کر تتجافا جنوبہم پڑھا، اور دوسری رکعت میں دہر. بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایسا کیا اور ہمیں ایسا ہوا، حکیم الامت نے کہا یہ ایسی نماز ہے کہ اس کی بدولت ہماری اور نمازیں قبول ہو جائے. مفتی محمود الحسن نے اپنی کتاب حدود اختلاف میں یہ واقعہ لکھا تھا، میں نے اس ایک واقعہ کی وجہ سے پوری کتاب پاکستان میں شائع کرائی تاکہ اہل علم کی عقل آ جائے. اور حضرت کے خاص خلیفہ و شاگرد مولانا نجم الدین اصلاحی فرماتے ہیں، شیخ الاسلام کا سفر تھا، اسٹیشن پر دنیا جمع تھی، فجر کا وقت تھا، حضرت نے مجھ سے کہا قاری صاحب نماز پڑھاؤ. میں نے اسٹیشن کی وجہ سے مختصر نماز پڑھائی. نماز کے بعد شیخ الاسلام برہم تھے، چہرے پر افسردگی اور غصے کے آثار تھے، اور بڑی ناراضگی سے پوچھا کہ تم حافظ نہیں ہو؟ کہ جی حضرت. کہا کیوں تم نے سجدہ و دہر نہیں پڑھی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج جمعے کی فجر ہے؟ اور پھر پوچھا تمہیں معلوم نہیں کہ گاڑی آنے میں ایک گھنٹہ اب بھی باقی ہے، کیا ضرورت ہے جلدی کرنے کی؟ اور پھر فرمایا ہندوستان کے مسلمانوں نے، اس وقت پاکستان نہیں تھا، ہندوستان کے اماموں نے سورہ سجدہ و دہر چھوڑ دیا ہے، اس کے پڑھنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. الحمدللہ. وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز اہتمام سے پڑھو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک نماز فجر میں حاضری ضروری ہے. اس کی تین تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہی ہے جو ترجمے میں واضح ہے کہ فجر کی نماز کی حاضری بڑی زبردست ہے، اور دوسری یہ کہ اس نماز میں دل جمی بہت زیادہ ہے، اس نماز میں دلی سکون بہت زیادہ ہے، اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ جو رات کے فرشتے تھے وہ موجود ہیں، اور جو دن کی ڈیوٹی کرنے والے وہ موجود ہیں. ان قرآن الفجر مشہودا، نماز فجر میں ملائک جمع ہو جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، اور رات کو تہجد پڑھا کرے، نَافِلَةً لَّكَ، یہ نفل ہے آپ کے لیے. تہجد وجود سے ہے، حجد کے معنی ہے ترکن نوما، تہجد اقام بعد ما ناما. وجود ترک و نوم کو کہتے ہیں، اور جو رات کو نیند چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہیں اللہ ان کو بڑے خزانے دیتے ہیں. دلا بسوز کے سوزے تو کار ہاں بکنت، دعائے نیم شب دفا صد بلا بکنت. اے میرے زخمی دل، راتوں کو اٹھا کرو، آپ کے کام بہت زیادہ ہے اور راتوں کے اٹھنے سے بڑی بلائیں ٹلتی ہیں. دلا بسوز کے سوزے تو کار ہاں بکنت، دعائیں نیم شب دفا صد بلا بکنت. سبحان اللہ. تین کام ہے وہ کرو، ساری دنیا پر حکومت کرو، ہمیشہ طاہر و مطہر پاک صاف رہو، پاک جسم باوضو، پاک کپڑے صاف ستھرے پہن، نماز با جماعت کی کوشش کرو، ایک نماز کو بھی فوت نہ ہونے دو، اور رات کو اٹھا کرو. سبحان اللہ. وقت سحرے وقت مناجات ہے، خیز درا وقت کے برکات ہے، خزانے لٹتے ہیں اس وقت تقسیم. بس یہ تین کام کرو، انسانوں کے اخلاق پر اللہ تیری حکومت قائم کرے گا، کوئی شخص تجھ سے آگے نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اس عمل میں تجھ سے آگے ہو، وہ تجھ پر حکومت کرے گا. تہجد کی نماز ابتدا میں ضروری تھی. حنفیہ کہتے ہیں، محقق ابن الحمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اخیر تک فرض رہی. روح المانی میں ہے کہ ایسی صورت میں نافلت لک کا معنی ہوگا فریضتن زائدتن علیکا، فریضتن زائدتن علیکا، یہ ایک اضافی فرض ہے آپ پر. ویعقوب نافلہ، یعقوب بھی نفل تھے لیکن بہت ضروری تھی. اور جمہور کے نزدیک وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، اور رات کو تحجد پڑے، نَافِلَةَ لَكَ، یہ ہے واقعی نفل لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہے. آگے برکات کا بیان ہے. اللہ آپ کو اس کے بدلے مقام محمود دے گا، تو امت پڑے ان کو مقام محمود پر شفاعت نصیب ہوگی اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور حق کو فتح نصیب ہو جائے گی اور قرآن کی شفا اور رحمت نصیب ہو جائے گی اور ظالم آپ کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو جائیں گے اور خدا کی نعمتوں کی بارش ہو جائے گی اور تیرے مسلک اور مذہب کی ترقی ہو جائے گی اور اللہ تیری روح کو پرفتوح بنا دے گا. یہ ایسا نفل ہے. رات کو دو نمازیں پڑھی جاتی ہے، ایک کو کہتے ہیں قیام اللیل، اس کا بھی ذکر سورۃ دہر میں موجود ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. عام طور پر قیام اللیل کی رکعتیں آٹھ ہوتی تھی، آٹھ. صحیح بخاری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ آپ مسجد سے فارغ ہو کے گھر آئے، آپ نے چار رکعت پڑھی، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، بہت زیادہ لمبی و خوبصورت، پھر چار پڑھی. قیام اللیل آٹھ رکعت، اور یہ سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور تہجد کی زیادہ سے زیادہ بارہ رکعت ہے. بخاری شریف جلد اول صفحہ 106، فقام، حضرت سونے کے بعد اٹھے، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوترا، چھ دفعہ دو 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 دو، اخیر میں آپ نے تین وتر پڑھے. قال القاسم، بخاری جلد اول صفحہ 106، منذ ادرکنا الناس یوترون بثلاث، مدینہ منورہ کے امام کہتے ہیں جب سے ہم نے انسانوں کو مسلمانوں کو دیکھا وتروں کے تین رکعت پڑھتے. قیام اللیل کی آٹھ رکعت اور تہجد کی بارہ رکعت، اور تہجد کے بعد وتر پڑھے جاتے ہیں. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، رات کی آخر نماز وتر ہی چھوڑو. بخاری شریف کتاب الوتر. اور صحابہ کرام نے مخلوق کی سہولت کے لیے آٹھ رکعت قیام اللیل اور بارہ رکعت تہجد ملا کر تراویح پڑھی، اور اس کے اخیر میں باجماعت وتر پڑھ لیتے تاکہ لوگ رات کی نماز سے فارغ ہو جائے. قیام اللیل بھی ہو گئی، تہجد بھی ہو گئی، اور وتر پڑھ لیے، اب کیا باقی ہے؟ خارش. صرف خارق پاتے دیکھے، خارق تھے دیویا پاس کی دو رکعت گئے، لیونے پاگل لے، خارش باقی ہے، اس کا علاج نہیں ہے، وہ تو کوئی حکیم دیکھنا پڑے گا، معجون دے دے، دمانے خارق لگے جائے. دین کے عمل سے اس کو اطمینان نہیں ہے، اٹھا ہے سحری کرنے کے لیے اور خارشی نفلے پڑھنا چاہتا ہے. وہ خارشی، نماز تو مکمل ہو گئی رات بھر کی، آٹھ رکعت قیام اللیل، بارہ کا تہجد، وتر، سب ہو گئے، رک سا اس کے پیغمبر کی دشمنی میں کھڑا ہوا ہے دوبارہ. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر، الامر للوجوب ما لم تقم قرینا على خلافه. اس پر ائمہ نحو کا اتفاق ہے کہ امر کا موجب واجب ہے جب تک قرینہ صارفہ موجود نہ ہو. صریح قرینہ صارفہ کوئی نہیں. میں عرصہ دراز تک پریشان تھا بہت زیادہ. مولانا یوسف لدھیانوی نے مجھے کہا تھا مجھے منع دکھاؤ منع دکھاؤ. تو میں نے بذل المجہود جلد 7 جو 20 جلدوں والا نسخہ ہے, بذل المجہود جلد 7 20 جلدوں والا نسخہ, اس میں بذل المجہود کے اس نسخے میں یہ عبارت تھی, قال الحسن رأينا الناس يمنعون عن الصلاة بعد الوتر. حسن بصری کہتے ہیں کہ میں مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ لوگ وتروں کے بعد نفلوں سے منع کرتے تھے. تو مولانا نے مجھے کہا کمال تو ہے کہ اپنے موقف پر آپ نے ایک نیا نسخہ پیش کیا ہے اور ہمارے مولانا خلیل احمد نے شرح بھی اس کی لکھی ہے. کمال ہے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ ابو داؤد کے نسخے میں. میں نے کہا یہ دیکھو. لیکن حضرت نے مجھے کہا نہیں تھوڑا سا اور بھی چاہیے, عادتیں بہت پرانی ہو گئی تھوڑا سا اور چاہیے, مسئلہ تیرا پختہ ہے. اللہ تعالی کی شان دیکھو. فیض الباری جلد 4 صفحہ 424 امام الاثر مولانا انور شاہ لکھتے ہیں اگر ویسے پڑھے تو رات کی عبادت ہے, اگر سو کر کے قیام الليل لے اور اگر سو کر کے اٹھے تو تہجد ہے, اور رمضان میں ملا کر پڑھے تو تراویح. آگے لکھتے ہیں امام محمد ابن نصر مروزی نے کتاب التہجد والوتر میں لکھا ہے کہ سلف صالحین رمضان شریف میں قیام الليل و تہجد کے قائل نہیں تھے. والحمدللہ اللہم لک الشکر والحمد علی ما انعمت علینا ربنا اوزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وعلى والدينا وأنا عمل صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اس لیے امام مالک وتروں کے بعد نفل کو حرام کہہ دیتے ہیں, اور امام ابو حنیفہ سے کوئی روایت نہیں ہے. روایت نہ ہونا دلیل ہے کہ حضرت وتروں کے بعد نوافل کے قائل نہیں ہے. ابو حنیفہ کو جانتے ہو کہ وہ رات کو کتنے بڑے عابد زاہد ہیں, اور وہ وتروں کے بعد روایت نہیں کر رہے ہیں. فقہ حنفی میں وتروں کے بعد نفل کا کوئی ذکر نہیں, کہیں بھی نہیں, پوری فقہ خاموش. یہ بیان کا موقع تھا اور خاموشی ہے, دلیل ہے عدم کی کہ نہیں ہے, ترک کی دلیل ہے. اور امام شافعی نے کہا ہے کہ میں نے نہ پڑھا ہے اور نہ پڑھوں گا, کوئی پڑھے گا تو منع بھی نہیں کروں گا, گڑبڑ ہے نا عمل میں. احمد نے کہا ہے ایک دفعہ پڑھی آئندہ نہیں پڑھوں گا, کیونکہ روایت اس کی سب ضعیف ہے. مسئلہ گمگیر تھا اور مولویوں کے ہاتھوں مسکین ہو گیا تھا, قوی مسئلہ تھا. میں نے آج سے 22 سال پہلے اس پر احسن الاتر شائع کیا جبکہ پاکستان اکابر فقہا و محدثین سے بھرا ہوا تھا, اور تمام علماء نے اسے دیکھ کے سراہا ہے. احسن الوتر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر. تو رمضان المبارک میں احسان کر کے ہمارے اکابر امت نے قیام الليل اور تہجد دونوں جماعت کے ساتھ کرائیے, اور اخیر میں وتر پڑھا لیے با جماعت تاکہ یہ شخص فارغ ہو جائے. اب وہ فارغ ہوتا نہیں, وہ فارغ نہیں ہوتا, اس کو علاج کی ضرورت ہے, اس کی طبیعت ٹھہرتی نہیں, اس کو خامخواہ رکعتیں پڑھنی ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رکعتیں تب پڑھو جب اجازت ہو. اس دن ایک شخص ملا ہمارے ایک مہمان, اس کے سامنے ایسی بات کر رہا تھا جیسے بہت عجیب بات. بعض لوگ خود دین سے ناواقف ہوتے ہیں, ان کو ہر مسئلہ عجوبہ لگتا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ اور رات کو تہجد پڑھو. نافلہ تعلق یہ ہے تو نفل آپ کے لیے, لیکن کیا شان ہے نفلوں کی. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, امید ہے کہ دے دے آپ کو آپ کا رب مقام محمود. یہ ایک مقام ہے, وہیں کھڑے ہو کر حضرت امت کی شفاعت کریں گے. آپ نے فرمایا میرے مقام محمود پر جو آپ خورے رکھے ہوئے ہیں کا عدد نجوم السما, مقام محمود پر حوض کوثر یہی سے نظر آ رہا ہے, اور جس کو میں وہاں کا پانی پلاؤں گا کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. اللہ نصیب فرمائے. پیغمبر نے تہجد پڑھی, مقام محمود ملا, امت تہجد پڑھے مقام محمود پر, شفاعت نصیب ہوگی. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ, اور آپ فرمائیے پروردگار داخل کرے مجھ کو سچائی کی جگہ میں, مراد مدینہ منورہ ہے. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اور نکالے مجھ کو سچی جگہ سے مکہ مکرمہ. علماء نے اس میں تساوی کا قول بھی کیا ہے. اصحاب میں فاروق اعظم مدینہ کی افضلیت کے قائل تھے, اور ائمہ میں مالک اور ہندوستان کے اکابر میں شاہ ولی اللہ و محمد جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا ہے. بعض شاعر بھی کہتے ہیں کہ اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یوں لگا کعبہ جھکا ہوا ہے مدینہ کے سامنے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں کعبے کی طرف منہ فرماتے تھے. جعلنی من لدنکا سلطانا نصیرا, اپنے ہاں سے غلبہ امدادی, غالب امدادی. وقل جاء الحق وزهق الباطل, دیکھو تہجد کے بعد بہترین وقت دعائیں قبول کرنے کا وہ تہجد کی گھڑی ہی. وبالاسحار هم یستغفرون. وقل جاء الحق وزهق الباطل, آپ فرمائیے حق آ گیا باطل مٹ گیا, یہ تہجد کے ذریعے ہوگا. ان الباطل کان زہوقا, بے شک باطل مٹنے کی چیز تھی. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین, یہاں وقف کیا کرو. اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں وہ جو شفاء اور رحمت مسلمانوں کے لیے, دم کے اندر تعویذ کے اندر بھی اتنا لکھا کرو, آگے نہ لکھو. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور نہیں بڑھاتا ہے ظالموں کا مگر گھاٹا. وَإِذَا نَمْنَا لِلْإِنسَانِ, اور جب احسانات کرے انسان پر اعرضہ منہ موڑتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ, دور چلا جاتا ہے کروٹ کے بل. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جس وقت اس کو پہنچتی ہے تکلیف, کانَ یَئُوسًا, یہ ہو جاتا ہے مایوس. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ, آپ فرمائیے ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر. فربکم اعلم, پس رب تمہارا جانتا ہے. بمن ہوا اہدا سبیلا, جو زیادہ ہدایت یافتہ ہو راستے میں. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے کہ کون زیادہ قریب ہے حق کے.